السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے آج پیش کر رہے ہیں، آئیے کچھ مختصر سا تعارف کراتے چلیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہی نظر ڈالیں گے تو سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پر نظر آ رہا ہے 25 جولائی کے انتخابات کے بعد، اور اس سلسلے میں بنتے بگڑتے اتحاد اور رفاقتیں انتہائی دلچسپ صورتحال سامنے لا رہی ہیں۔ کل کے دشمن آج کے دوست کیسے ہو گئے، ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر پاکستان میں کچھ عرصے سے احتساب کا عمل زوروں پر ہے، سابق وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی اور داماد اسی احتسابی عمل کے نتیجے میں جیل میں بند ہیں۔ احتسابی عمل مثبت ہے یا منفی، کیا اس کی جہت درست ہے، ایک تجزیاتی رپورٹ سنیے گا۔ پھر پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی بات کریں گے۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ سے قرض لینے کی بھی ضرورت ہے، تاہم امریکہ کی طرف سے اس سلسلے میں مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان چین کی کالونی بننے جا رہا ہے؟ ماہرین کی آراء پر مبنی رپورٹ سنیے گا۔ پھر یہاں واشنگٹن ڈی سی میں مارچ فار آور لائفز کے سلسلے میں ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا، جہاں گن وائلنس کے سدے باب کے لیے بہتر قوانین لاگو کرنے کے مطالبے سامنے آئے، اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں حصہ لیا۔ ریلی کی روداد آج کے پروگرام کا حصہ ہے، اور آخر میں ہم آپ کو ملوائیں گے پناہ گزین فنکاروں سے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر جب کسی دوسرے ملک کا رخ کرتے ہیں تو اپنی یادوں کے ساتھ ساتھ اپنا ہنر اور فن بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہاں امریکہ آنے والے ایسے ہی پناہ گزین فنکاروں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ وہ آج ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ ہم آج ریڈیو نیوز نیٹورک سے سب سے پہلے بات کریں گے سیاست کے حوالے سے۔ حالیہ انتخابات میں تبدیلی کا نعرہ غالب رہا، اور عوام نے اسی تبدیلی کے نعرے کو بنیاد بنا کر ووٹ دیا۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں حقیقی تبدیلی کتنی ناگزیر ہے، سنیے گا ایک تجزیاتی رپورٹ میں۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے کانگو وائرس کے حوالے سے، کیونکہ عید قربان کے قریب آتے ہی مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں لگ گئی ہیں، ایسے میں کانگو وائرس کے پھیلنے کا بھی خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کانگو وائرس کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، سنیے گا ایک رپورٹ میں۔ اس کے بعد بات ہوگی سیر و سیاحت کی، اور سیر و سیاحت اور قدیم قلعوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک اہم رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے گلگت بلتستان کے علاقے وادی ہنزہ میں موجود قدیم بلتی قلعے کی، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے لے کر آئیں گے ہم شوبز راؤنڈ اپ۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ پروگرام کی تفصیل تھوڑی دیر میں ہوگی، اور پہلے ہم چلتے ہیں پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے بہجت کے پاس، جس میں بات ہو رہی ہے پاکستان میں سیاست کے حوالے سے اور عام انتخابات کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں۔ تفصیلات کے لیے ہم بہجت کے پاس چلتے ہیں، تو تفصیلات بتائیے گا بہجت۔
جی شکریہ نگت۔ بات یہی عام طور پر کہی جاتی ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر ہوتی نہیں ہے، کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کچھ یہی صورتحال ان دنوں پاکستان کی سیاست میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ان جماعتوں سے اتحاد بنا چکی ہے جن پر ماضی میں وہ کڑی نکتہ چینی کرتی رہی، جیسے کہ مسلم لیگ کاف ہو یا پھر ایم کیو ایم۔ دوسری جانب ماضی کے حکمران جماعت مسلم لیگ نون بھی پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کے لیے پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں سے اتحاد کری ہے جو ماضی میں اس کی سخت حریف چلی آئی ہیں۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے سیاسی تجزیہ کاروں ڈاکٹر عاصم اللہ بخش، ڈاکٹر ہما بکائی اور پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال، اور ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے گفتگو کر کے اسی حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال ان دنوں کچھ پاکستان کی سیاست میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ان جماعتوں سے اتحاد کر رہی ہے جن پر ماضی میں وہ نکتہ چین رہی ہے، دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون بھی پی ٹی آئی کی مخالفت کے لیے پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں سے اتحاد بنا رہی ہے جو ماضی میں اس کی سخت حریف رہی ہیں۔ اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کا کہنا ہے کہ سیاست میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
یہ سیاست جو ہے نا، یہ کمپیلنگ ریالٹیز کی ایک گیم ہے۔ اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی جو کسی بھی کامیابی کا جو اصل عکس ہے وہ نمبرز گیم میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مطلوبہ نمبرز ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں، اسی لیے وہ چونکہ آرٹ آف دی پاسبل ہے سیاست، اس لیے اس میں کبھی بھی جو معاملات ہیں وہ ایک حد سے آگے تلخ نہیں بنائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں یہی اصول ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پاور گیم ہے. آپ کے اگر نمبرز پورے نہیں آئے تو دوسرے کو پاور میں حصے دار بناتے ہیں اور پھر اپنا کام آگے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ ایک نسبتاً زیادہ پیوریٹینیکل چیز ہوتے ہیں، اس میں آپ صرف اپنی بات کرتے ہیں، اپنے پروگرام کی بات کرتے ہیں، دوسروں کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. لیکن پاور جو ہے یہ انکلوسیو ہوتی ہے، اس میں دوسروں کو آپ شامل کرتے ہیں. لیکن اصل گیم یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے پروگرام کو، اپنے ایجنڈے کو ڈائلیوٹ کر کے اگلے کو شامل کرتے ہیں، یا آپ میں اتنا گنجائش آپ رکھتے ہیں کہ آپ اپنے پروگرام کو ڈلیور کر سکیں کم از کم اس حد تک کہ آپ کے جو ووٹر ہیں مطمئن ہوں. تو پی ٹی آئی کا بھی اس وقت یہی امتحان ہے کہ وہ ان کو جتنے مختلف فل خیال لوگوں سے ارینجمنٹ کرنا پڑ رہا ہے، اس میں یہ بات آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ ان کی ماضی میں ان کے متعلق کیا رائے ہے، لیکن اصل امپورٹنس یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایم پی ایم ایک طرف ہے، اس کے دوسری طرف مسلم لیگ کاف ہے، پھر آزاد اراکین ہے، ان کے ہوتے ہوئے وہ اپنا وہ ریفارمسٹ یا ایک ریڈیکل ریفارمسٹ ایجنڈا پورا کر پائے گی جس کے لیے اس کو ووٹرز نے ووٹ نہیں کیا ہے.
تاہم ایک اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے اس قسم کے اتحادوں کے بارے میں کہا کہ یہ اقتدار سے زیادہ سیاسی بقا کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی سیاست دوسرے ملکوں کی سیاست سے مختلف ہے.
یہ اقتدار سے زیادہ سیاسی بقا ہے اور پاکستان کی سیاست دیگر ممالک سے اس لیے مختلف ہے کہ یہاں پر جمہوریت کی گاڑی الگ طرح سے چل رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ ان اے سٹیٹ آف ٹرانزیشن ہے، اور یہ ٹرانزیشن جو ہے نئی پارٹیز ایمرج ہو رہی ہیں، نئی الائنسز ایمرج ہو رہی ہیں، نیا طریقہ حکومت بھی خدا کرے ایمرج ہو.
ادھر پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور کراچی کے سابق میئر مصطفی کمال نے، جن کی پارٹی 25 جولائی کے انتخاب میں ایک نشست بھی حاصل نہ کر سکی اور جو اپنی شکست کا ذمہ دار الیکشن میں بقول ان کے کی جانے والی دھاندلی کو قرار دیتے ہیں، کہا کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں جو کچھ کہا ہے اگر اس کے برخلاف کام کرے گی تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا.
جن چیزوں کو انہوں نے خود ہی منع کیا وہی کام وہ کرتے چلے جائیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور لوزر نہیں ہوگا اس میں. لوز جو ہے وہ خاصا بھی کریں گے، پی ٹی آئی کرے گی، اور اس سے جن اسٹیٹس کو کی قوتوں کے خلاف بقول ان کے وہ نبرد آزما ہے، کل کو وہ اسٹیٹس کو کی قوتیں اور زیادہ بھرپور انداز میں زیادہ تیزی سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گی. تو میں اس کو بڑی خطرناک سچویشن دیکھ رہا ہوں ابھی ان ساری چیزوں میں. لوگوں کا جو ٹرسٹ، جس ٹرسٹ سے لوگوں نے، چینج کے ٹرسٹ پر لوگوں نے ووٹ دیا نکلے، اگر وہ ٹرسٹ بریچ ہو گیا تو پھر اگلی 7 نسلوں تک پھر کوئی نکلے گا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے.
پاکستان تحریک انصاف نے جہاں مسلم لیگ قاف سے معاہدہ اور بہت سے آزاد اراکین کو شامل کر کے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے عددی برتری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں ایم کیو ایم سے بھی معاہدہ کیا ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس قسم کے اتحادوں کا اور اپنی پارٹی کے اس اقدام کا دفاع کیا.
وفاق میں سب سے بڑی، جس نے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. گو کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو ریزرویشن رہی ہیں، ہمیں بھی رہی ہیں، لیکن ہم نے اس بنیاد پر کہ یہ اسٹیبلٹی کا ایشو ہے اس وقت جس طرح کی پارلیمنٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو بہت طویل ڈیلیبریشن کے بعد ہم نے یہ مناسب یہی سمجھا کہ اس حوالے سے پاکستان کی جمہوریت کی مدد کی جائے.
ان کا کہنا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور افہام و تفہیم کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان کی سیاست کی بات ہو رہی ہے تو آئیے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کے متوقع وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، سب تیار رہیں، نئے پاکستان کا آغاز پنجاب سے ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ سب سے اس بات کا کبھی میں تقاضا نہیں کروں گا جس پر خود عمل نہ کروں، میں فیصلے میرٹ پر اور قوم کے مفاد کے لیے کروں گا. تو یہ تو کچھ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، نئے پاکستان کی، نئی جہت اور نئی سمت کی، اور ہماری ساری دعا یہ ہے کہ ہر وہ چیز پاکستان کے لیے ہو جو پاکستان کے ایک عام آدمی کے لیے بہتری کا باعث بن سکے. دوسری طرف امریکی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے چھوٹی پارٹیوں اور آزاد جو اتحاد بنایا ہے وہ ایک کمزور حکومت ثابت ہوگا، اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی اقلیت فیصلہ سازی کی راہ میں رکاوٹ بنی رہے گی. تاہم ایک کمزور حکومت مقتدر قوتوں کے مفاد میں ہے، اور پاکستان کے طاقتور حلقے 2013 جیسے مضبوط وزیر اعظم کے حق میں نہیں ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستانی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک مجلس مذاکرہ میں کیا، جس کا عنوان تھا پاکستان انتخابات کے بعد۔ اس مذاکرے کا اہتمام ایک تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ نے کیا، اور مقررین میں فلوریڈا یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد تقی اور امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی بھی شامل تھے۔ تو یہ کچھ بات ہوئی پاکستان میں انتخابات کے بعد، جو نئی جہت اور نئی سمت سامنے آنے والی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نگہت کے پاس، وہ ہمیں بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے پاکستان کی سیاست میں جو تبدیلی کی بات کی ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد بننے والی نئی حکومت سے عوام کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ اس مرتبہ عوام نے تبدیلی کے نعرے پر بھروسہ کر کے اپنا ووٹ دیا ہے، اور اسی لیے وہ صحیح معنوں میں تبدیلی کے بھی خواہاں ہیں، اور ماہرین بھی حقیقی تبدیلی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک و معاشی حوالوں سے مختلف مسائل کا سامنا ہے، جبکہ بیرونی قرضوں کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان مسائل سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈالنا ہی نئی حکومت کی کامیابی ہوگی۔ موجودہ حالات میں پاکستان میں حقیقی تبدیلی کتنی ناگزیر ہے، اس حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے سینئر سیاسی تجزیہ کار محمد احسن یاتو سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
پچھلے ماہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات شفاف تھے یا نہیں، بنیادی سہولتوں کے لیے ترستے عوام کے منتخب نمائندے انہی میں سے ہیں یا ملک کے مراعات یافتہ طبقے سے بری بھلی سب آرا موجود ہیں، لیکن اس جمہوری عمل کے حوالے سے ایک ناقابل تردید حقیقت یہ بھی ہے کہ قومی سطح کا یہ واقعہ تبدیلی کے نعرے کی گونج میں ہوا۔
اکانمی بلیک ہو یا وائٹ ہو، اسٹیمیٹ دولت جو ہے وہ 5-1% لوگوں کے پاس ہے، وہی 5% عمران خان بھی ہے، وہی 5% نواز شریف بھی ہے، وہی 5% باجوہ صاحب ہیں۔ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیسے اس ایجنڈے پہ آئیں، اس سنگل ایجنڈے پہ کہ اکانومی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں۔ جس ملک میں 12,000 روپیہ 15,000 روپیہ منیمم ویجز ہے، اس میں اگر ایک جج 10,00,000 روپیہ لیتا ہے، جب آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے تو 1-2 ارب کی پرکس آپ کو ایک دم ملتی ہیں، اس کا بھی مجھے کوئی بتا دے۔
سیاسی تجزیہ کار محمد احسن یاتو کہتے ہیں کہ حال ہی میں ہونے والے عام انتخابات نے پاکستان کو 1947 والی پوزیشن پر دوبارہ لا کھڑا کیا ہے۔ عزت و وقار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا پھر عالمی سیاست کی بھول بھلائیوں میں گم ہونا ہے، یہ وقت فیصلے کے لیے نہایت مناسب ہے۔
یہاں سے کراچی تک آپ کو ایک ہی قسم کے لوگ نظر آئیں گے، ایک ہی قسم کے گھر نظر آئیں گے، ایک ہی قسم کی تہذیب ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے سہم ہے۔ تو بیچ میں پاکستان بنا، تو پاکستان بننے کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ فیلنگ یا جو تعلق ہے آپس کا، اس نے ایک نیا رخ لیا۔ ہم نے سارا زور مذہب پہ دے ڈالا، اس سے ہم بالکل بھٹک گئے ہیں، اب ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں ہیں۔
تبدیلی محض خواب نہیں بلکہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ فرد اور ریاست کے رشتے کو فطری زاویے سے دیکھنا ہوگا۔
ریاست کا ہواؤں سے تعلق ہوتا ہے، لوگوں کی صحت سے تعلق ہوتا ہے، لوگوں کی پڑھائی سے تعلق ہوتا ہے، ایگریکلچر سے تعلق ہوتا ہے، ریاست پیدا کیا کرتی ہے، ریاست کھلاتی کس طرح ہے، یہ عوامل ہیں۔
ایک نظریاتی ریاست سے حقیقی قومی ریاست میں تبدیلی کا مطلب ہوگا کہ پاکستان نے اپنی سمت کا تعین کر لیا، تبدیلی کی طرف پہلا اور بنیادی قدم اٹھا لیا۔
اسی بنیاد پہ چلنا چاہیے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی تھیری تھی کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم نے نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، اب سب پاکستانی ہیں۔
مرکزیت کا خاتمہ اور اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی نہ صرف انسانی ترقی کی ضمانت ہوگی بلکہ عالمی برادری میں پاکستان کی بطور ذمہ دار ریاست مقام کا اعلان بھی۔
ایک نظام ہے جس میں سب کچھ سینٹر کے پاس تھا تقریباً 70%، وہ 70% اگر صوبوں میں چلا گیا، ایک بڑی، اس کو کہہ لیں آپ، یہ بڑی بہت بڑی شفٹ ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ صوبائی خود مختاری پہ اگلوں نے بھٹو صاحب کو لٹکا دیا، بنگالیوں کو آپ نے صوبائی خود مختاری نہیں دی، انہوں نے پہلا یہ ایک ہی مطالبہ تھا، آپ نے نہیں دی انہیں، آپ نے ملک توڑ دیا۔ 13th امینڈمنٹ میں یہ بات ہو گئی ہے، جھگڑا تو بیسیکلی کوئی نہیں رہا۔
صوبے مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہو چکے ہیں، لیکن اس اصول کا مقامی سطح پر اطلاق ابھی باقی ہے۔
اپنے مخصوص حالات میں ایک زبان نے ڈیولپ کیا ہے یا لوگوں کے کلچر نے ڈیولپ کیا ہے یا لوگوں کی سوچ نے ڈیولپ کیا, اس کو ایک دم کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں؟ رہ گیا اب اس کو وہ پاکستانیت میں کیسے لانا ہے؟ وہ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے, وسائل میں جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے.
پاکستان میں حال ہی میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کی کوششیں بھی جاری ہیں اور تبدیلی کا تذکرہ بھی. دیکھنا یہ ہے کہ ایک معلق پارلیمنٹ جمہوریت اور ترقی کے فوائد عام آدمی تک پہنچانے میں حائل رکاوٹیں دور کر سکتی ہے یا نہیں. سیاسی عدم استحکام کے واضح خطرے کی موجودگی میں حقیقت پسندی کی بنیاد پر استوار قومی جذبہ بہت کچھ ممکن بنا سکتا ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش آپ سن رہے ہیں سدائے جہاں پروگرام, جس میں ہم آگے بات کریں گے پاکستان ہی کے بارے میں. حال ہی میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا عندیہ دیا ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی رپورٹ عدالت میں پیش کی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملک کے چوروں کو گرفت میں لائیں گے, کسی بڑے آدمی کے خلاف تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو پولیس گردی شروع کر دی جاتی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جعلی بینک اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کرنے کی تحقیقات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت بھی کی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے احتساب کا عمل جاری ہے, مختلف افراد اور اداروں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے, اور ایسے ہی نوٹسز کی سماعت اور کڑے احتساب کے واقعات پر تجزیہ کار مختلف آراء رکھتے ہیں. آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں جسے تیار کیا ہے سعدی اسد نے. احتساب کے بارے میں اور احتسابی عمل کے بارے میں ماہرین کا خیال کیا ہے, اس رپورٹ میں سنیے.
سینئر صحافی عارف نظامی کا کہنا ہے کہ احتساب کے لفظ سے جو تصور سامنے آتا ہے وہ بدعنوانی کے خلاف اٹھائے جانے والا ایک مؤثر قدم ہے جو کسی بھی شخصیت سے اس کے ناجائز اور کرپٹ اعمال کی جواب دہی ہے, لیکن آج کل جو سلسلہ چلتے وہ دیکھ رہے ہیں اس سے انہیں کچھ تحفظات ہیں.
جس انداز سے میاں نواز شریف کو کسی ٹیکنیکل ایشو پہ بھی ریلیف نہیں ملی احتساب کورٹ سے, مثلا یہ کہ جن کو الگ کر دیا جائے ریفرنسز کو یا کوئی اور جج ہے وہ بھی نہیں ہوا. اسی طرح جو ٹائمنگ ہے زرداری صاحب اور ان کی امکیرا کی, یہ بینکنگ کا مسئلہ ہے اور یہ آگے ہی میرا خیال ہے کہ جہاں تک یہ کیس کسی کورٹ میں چل رہا تھا, لیکن یکدا یہ بھی نیا وارٹ اپ کیس میں اور پھر ایف آئی اے تھی, پھر ایف آئی اے میں جا کے کورٹ کا دروازہ کٹایا کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو چوری ہے اور اس کو ہم پکڑے ہیں. تو اب مقصد یہ ہے کہ اب احتساب ایک ادارہ تو نہیں کر رہا نا, اب تو احتساب کورٹس بھی اس سے شامل ہو گئے ہیں, ہر عدالتیں بھی اب یہ کام کر رہی ہیں.
عارف نظامی کہتے ہیں کہ اس احتساب سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اوقات کار تو یہی اشارہ کر رہے ہیں. دوسری جانب سیاسی تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر عبدالسراج اسے ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں.
جہاں تک احتساب کا تعلق ہے اور یہاں پر جو عدالتوں کا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں پاکستان میں اس سے پہلے تو اس قسم کی باتیں بالکل نہیں تھی, اور میں تو اوور آل یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ اور بھی ایسی چیزیں ہوگی جو بالکل سامنے نظر ابھی نہیں آ رہی, لیکن کسی حد تک میں بہتری نظر دیکھ رہا ہوں اور اس سے بہت زیادہ لوگ الرٹ ہوئے, اس کے جو اثرات ہیں وہ بہتر مجھے نظر آ رہے ہیں.
پروفیسر ڈاکٹر عبدالسراج کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیب اور عدالتوں کا عمل لوگوں میں احتساب کا خوف پیدا کر رہا ہے,
لیکن میں اوور آل اس کا امپیکٹ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے احتساب چل رہا ہے کافی عرصے سے اور عدالتیں کسی حد تک ایک ایک چیز کو سومو موٹو بھی لے رہے, ایکٹیویزم نظر آ رہے ہیں اس میں, لیکن لوگ اب ڈر رہے ہیں, لوگ اب بھی اس طرح کرائم نہیں کر رہے, پیسوں کی فائنانشیل جو مسائل جو پاکستان میں پہلے تھے اس میں بے انتہا
ڈیمانڈ سے کمی آئی ہے.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. احتساب کا خوف لوگوں کو بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے روکنے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ان کے خیال میں اس میں ایک کباہت یہ ہے کہ جو لوگ واقعی ان تمام بدعنوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ بھی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اور ارد گرد کا ماحول دیکھ کر لوگ یہ بات مان بھی لیتے ہیں. تاہم ماہرین اسے ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں احتسابی عمل کی بات ہوئی تو آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان اور چین کی. پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات میں اضافے کے باوجود پاکستان کو اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آئی ایم ایف یعنی عالمی مالیاتی ادارے سے قرض لینے کی ضرورت ہے, لیکن امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ رقم چینی قرضے ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئی تو امریکہ آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرضہ دینے سے ہی روک دے گا. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کے لیے پیش کی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان چین کی کالونی بن جائے گا؟ ماہرین کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ مدثرہ منظر نے ان سے دریافت کیا اور یہ رپورٹ تیار کی. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان اور چین کے تعلقات تاریخی طور پر مستحکم رہے ہیں اور گزشتہ تقریباً ایک عشرے سے اقتصادی میدان میں یہ تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم سطح پر ہیں. پاکستان کو اپنی معیشت رواں رکھنے کے لیے آئی ایم ایف سے مزید رقوم کی ضرورت ہے. تاہم امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کہہ چکے ہیں کہ امریکہ آئی ایم ایف کو روک سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو مزید قرضہ نہ دے, کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اس رقم سے چینی قرضے ادا کرے. ڈاکٹر شاہد صدیقی اس امکان کو مسترد کرتے ہیں کہ امریکہ ایسا کر سکتا ہے.
بلکہ امریکہ سپورٹ کرے گا وقت آنے پر کہ پاکستان کو آئی ایم ایف قرضے دے. جو کچھ وہ امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرضے جو پاکستان کو آئی ایم ایف سے ملیں گے وہ پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے ہیں, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے ہیں, اس لیے نہیں ہے کہ چین کے قرضے واپس کر دے.
آئی ایم ایف سے لیے گئے قرضوں سے چینی قرضے ادا کرنے کے امکان کے بارے میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں.
جی, یہ بیلنس آف پیمنٹ کے لیے قرضے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی نہ پروجیکٹ فائنانس کے لیے ہوتے ہیں نہ کسی اور چیز کے لیے ہوتے ہیں. تو بیلنس آف پیمنٹ کے قرضے جو ہوتے ہیں وہ سینٹرل بینک کے ریزرو میں چلے جاتے ہیں. اب سینٹرل بینک کے ریزرو میں جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ شارٹ ٹرم لونز کی پیمنٹ بھی ہوتی ہیں, لانگ ٹرم لونز کی انسٹالمنٹ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایز سچ وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم بیسیکلی فلانے ملک کو پیسے دیں گے اور فلانے ملک کو پیسے نہیں دیں گے. یہ ہو رہی ہے بات کہ امریکہ نے یہ دیکھا ہے ریسنٹ یو نو منتھس میں کہ چائنا کے بینکس نے پاکستان کو کچھ یو نو فیو بلین ڈالرز دیے ہیں شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر ان کے خیال کے بیچ میں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے پیسے دے گا تو پاکستان جو ہے وہ پہلے یہ چائنا کے قرضے اتار دے گا.
بعض تجزیہ کار اس رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے آئی ایم ایف سے قرضوں کے حصول میں پاکستان کے لیے رکاوٹ پیدا کی تو پاکستان کا رجحان چین کی جانب مزید بڑھ جائے گا. ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت ایسی بھی نہیں کہ وہ چین سے لیے گئے قرضے ادا نہ کر سکے.
ہمارے پاس 10 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں پاکستان کے پاس, تو اس کے اوپر ہمیں جو چین کو قرضے ادا کرنے اگلے چند مہینے میں تو کرنے بھی نہیں ہے, بعد میں جو کرنے ہیں تو یہ 10 ارب ڈالر سے کریں گے.
تاہم شوکت ترین اسے قرین قیاس خیال کرتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں مزید قربت آ سکتی ہے.
تو اگر ہمیں اس کو ڈینائی کیا جائے گا انریلسٹکلی تو پھر تو جھکاؤ تو کسی نہ کسی ملک کی طرف ہوگا نا, کیونکہ ہم نے تو سروائیو کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ویسٹ کی اور امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کی مدد کی جائے. اس وقت یہ اس وقت ڈینائی کرے گا آئی ایم ایف کی, اور ان کے پاس پاورز ہیں کہ وہ ہمیں بلاک کرے. اگر کرے گا تو میرے خیال میں یہ ہمیں زیادہ دھکیلے گا امریکہ چائنا.
1980 کے بعد سے پاکستان آئی ایم ایف سے 14 مالی پروگرام حاصل کر چکا ہے. ان میں سن 2013 میں لیا گیا 3 سال کی مدت کا وہ قرضہ بھی ہے جس کی رقم 6.7 ارب ڈالر تھی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو نظر ڈالیں گے بین الاقوامی امور پر اور ساتھ ہی ساتھ صحت کی رپورٹ بھی آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں صدائے جہاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشترکہ پیشکش ہے ریڈیو نیوز نیٹورک کے ساتھ اسلام آباد سے۔ تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہے یہاں واشنگٹن سے ہم پیش کر رہے ہیں، جہاں ناردرن ورجینیا میں نیشنل رائفل آرگنائزیشن یعنی این آر اے کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر مارچ فار لائفز نامی تنظیم نے گن وائلنس یعنی ہتھیاروں سے تشدد کے سدے باب کے لیے بہتر قوانین کے نفاذ کی خاطر مظاہرہ کیا، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اس مارچ میں مئی میں ہونے والی سینٹا فے شوٹنگ میں مرنے والی پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کی کزن شہیرہ جلیل الباسط نے بھی شرکت کی اور مظاہرین سے خطاب کیا۔ شہیرہ نے، جو خود ایک فل برائٹ اسکالر ہیں اور واشنگٹن کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر رہی ہیں، اپنے خطاب میں سبیکا کے خاندان اور خود پر بیتنے والے انسانی المیہ کے تجربے کو تفصیل سے بیان کیا اور این آر اے کے رہنماؤں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس دکھ کو سمجھ سکیں گے اور یہ کہ آپ سمیت کسی بھی خاندان کو ایسے المیہ سے نہ گزرنا پڑے۔ یہ تھی ایک چھوٹا سا پس منظر اس ریلی کا، جس میں امریکہ میں اسلحے کے قوانین میں سختی کا مطالبہ کرنے کے لیے نوجوان ان دنوں ملک کی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس مہم کا آغاز اس سال 14 فروری کو ریاست فلوریڈا کے اسکول میں شوٹنگ سے متاثرہ طلبا نے کیا۔ تو آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے نخبت ملک نے۔
Do you know how that gut-wrenching moment feels when her parents brought Sabika inside, brought Sabika's coffin?
شہیرہ جلیل کا غم و غصہ ان امریکیوں کے احساسات سے مختلف نہیں جو ملک میں اسلحے کے قوانین میں سختی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
جب ایک شخص جاں بحق ہوتا ہے، اس لمحے سے جب اس کے خاندان، اس کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس وقت سے لے کے تا حیات جو ٹراما رہتا ہے، اس کا ازالہ یہ لوگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پالیسیز نہ بدلیں گے، جب تک کہ اپنی انٹینس فنڈنگ کو کم نہیں کریں گے پولیٹیشنز کی کیمپینز میں، تب تک یہ چیز نہیں بدلے گی۔
واشنگٹن ڈی سی میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری کے لیے زیر تعلیم فل برائٹ اسکالر شہیرہ جلیل کہتی ہیں کہ مسئلے کو تسلیم کرنا ہی اس کے حل کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔
ہمیں اسے شائع بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر امریکہ کا یہ مسئلہ ہے تو ہمیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے، جیسے بے شمار ینگ لوگ اکنالج کر رہے ہیں کہ واقعی امریکہ کا ایک گن وائلنس کا پرابلم ہے۔ دی یو ایس ہیز اے پرابلم آف گن وائلنس۔
When we vote, we reclaim the power we deserve.
اور اس لیے اب ریاست فلوریڈا اسکول شوٹنگ سے متاثرہ طلباء اور دیگر کارکنوں کی طرف سے شروع کی گئی اس مہم کی توجہ ان امریکی نوجوانوں پر ہے جو ووٹ کے ذریعے اسلحے کے قوانین میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔
Our vote is our power and we will use it.
اس گن وائلنس کے خلاف موومنٹ کھڑی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اس کے نتیجے میں بے شمار ینگ لوگ رجسٹر ہوئے ہیں ایز فرسٹ ٹائم ووٹرز۔ تو اس دفعہ پہلی دفعہ تصور کیا جا رہا ہے، امکان ہے کہ نومبر کے ووٹس کے ریزلٹ کے نتیجے میں پوری ڈائنامک پالیٹکس کی چینج ہوگی امریکہ کے اندر، اور وہ لوگ کانگریس کے اندر، سینٹ کے اندر اور پاور میکنگ انسٹیٹیوشنز کے اندر جائیں گے جو کہ یقین رکھتے ہیں کامن سینس گن ریفارمز کے اوپر۔
سبیکا، مائی کزن، مائی سسٹر، مائی فرینڈ، مائی مینٹی، مائی مینٹور ہیز بین شاٹ ڈیڈ۔
پاکستانی شہری ہونے کے ناطے شہیرہ جلیل ٹیکسس اسکول شوٹنگ میں اپنی رشتہ دار 17 سالہ سبیکا شیخ کی ہلاکت پر امریکی پالیسیز پر برہم بھی ہیں، لیکن اس تحریک میں شمولیت نے انہیں ایک مقصد کا ادراک دیا ہے۔
میں واقعی سمجھتی ہوں کہ جب میں ان موومنٹس کا حصہ بنتی ہوں، جب میں واقعی آن دا روڈ ہوتی ہوں امریکہ کے ینگ لوگوں کے ساتھ، تو میں ایک سینس آف پرپز لے کے جاؤں گی واپس، ایک سینس آف اچیومنٹ لے کے جاؤں گی کہ واقعی ینگ لوگ، نوجوانوں کی جو طاقت، قوت اور ان کی جو سوچ ہے، اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا فیوچر، اور ان کے اندر بے شمار ابلٹی ہے، ہمیں ان کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مارچ آن این آر اے نامی یہ احتجاج ریاست ورجینیا میں قائم امریکہ میں گن لابنگ کی سب سے بڑی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے باہر ہوا، جہاں پولیس کی کڑی نگرانی میں این آر اے اور امریکہ کی موجودہ اسلحہ پالیسی کے چند حامی بھی موجود تھے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔
اور اب آئیے چلتے ہیں صحت کے شعبے کی طرف۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کے سیوریج کے پانی میں ایک بار پھر پولیو کا وائرس ملا ہے۔ ماحولیاتی نمونے مثبت آنے پر محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ ادارے ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جون اور جولائی 2018 میں لیے جانے والے پانی کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد ڈی جی محکمہ صحت نے متعلقہ حکام کا اجلاس طلب کر لیا تھا اور شرکاء نے فیصلہ کیا کہ 6 اگست سے شروع ہونے والی پولیو مہم میں نیشنل ایمرجنسی سینٹر سے لاہور کے تمام علاقے شامل کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت سندھ کے محکمہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ عید الاضحیٰ سے قبل شہر میں مویشیوں کی خرید و فروخت بڑھنے کے سبب کراچی میں کانگو وائرس پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں رواں سال کے ابتدائی 7 مہینوں کے دوران کانگو وائرس کے 30 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں اب تک کم از کم 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ کانگو وائرس ہے کیا؟ اس کی روک تھام یا پھر حفاظت اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ اس بارے میں تیار کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بڑے حساس موضوعات پر ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی صحت کے شعبے سے یہ رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، جو کہ ماہرین کی اور ڈاکٹروں کی آرا پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو آئیے نگہت سے معلوم کرتے ہیں مزید تفصیل۔ جی نگہت،
پاکستان کی اگر بات کی جائے بہجت، تو یہاں پر آج کل عید قربان کے قریب آتے ہی ملک کے مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں، جس کی وجہ سے کانگو وائرس کے پھیلنے کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے، اور اسی وجہ سے محکمہ پنجاب اور سندھ نے کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ عوام الناس مویشی منڈی جانے سے قبل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کانگو وائرس جان لیوا مرض ہے، جس سے بچاؤ انتہائی آسان ہے۔ ایڈوائزری میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ مویشی منڈی میں ہلکے رنگ اور کھلے کپڑے پہن کر جائیں، منڈی جانے کے لیے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھیں۔ ایڈوائزری میں یہ بھی بتایا گیا کہ کانگو وائرس کے چیچڑ جانور کی کھال پر موجود ہوتی ہیں، عوام جانور کو ہاتھ لگانے سے قبل دستانے ضرور استعمال کریں۔ کانگو کا مرض ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پیٹ میں درد، تیز بخار اور جسم میں درد کانگو کی علامات ہیں۔ ہڈیوں میں درد اور جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا آنا بھی کانگو کی علامات میں شامل ہے۔ کانگو وائرس کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ ہمارے نمائندے لے کر آئے ہیں شمشاد آفریدی، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
کانگو، جسے عام زبان میں جنگلی مکھی یا چیچڑ کہا جاتا ہے، چیچڑ بھیڑ بکریوں، بھینسوں اور گائے سمیت دیگر مویشیوں میں پائی جاتی ہے، جو ان کے جسم کے ساتھ چپک کر خون چوستی ہے۔ اگر کسی جانور میں کانگو وائرس پایا جائے اور کوئی انسان اس کو ہاتھ لگائے یا وقت گزارے، تو وہ کانگو فیور میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کانگو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر محمد مجیب درانی بتاتے ہیں،
کانگو ایک وائرل ڈیزیز ہے جو زونوٹک اوریجن ہے، جو اینیمل بورن ہے، یعنی انسانوں میں منتقل ہوتی ہے جانوروں سے، اور انسیکٹ کیٹل ہے، بھیڑ بکریاں اور گائے بھینس، ان کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹک، ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں پنجابی میں اس کو چچڑ کہتے ہیں، پشتو میں منگٹ کہتے ہیں۔ وہ اگر انفیکٹڈ ہو تو جب وہ چونکہ اس کے بلڈ پر سروائیو کرتی ہے، اس کا بلڈ سک کرتی رہتی ہے مستقل، اور ان کے جو سافٹ ٹیشوز ہیں وہاں پر ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جو دودھ دینے کی جگہیں ہوتی ہیں اور جینیٹل آرگن، چونکہ اگر انفیکٹڈ ہو تو اس کو جب بلڈ سک کرتی ہے تو وائرس باڈی میں منتقل ہو جاتا ہے اینیمل، جس وقت وائرس ان میں منتقل ہو جاتا ہے تو وائرس باڈی میں جا کے نئے ہوسٹ کے اندر وہ ملٹی پلائی کرتا ہے، بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس وقت بھیڑ کو بخار ہوتا ہے، بکری کو یا گائے جانور، اور اس کے فیٹل نہیں ہے، وہ اس سے مرتا نہیں ہے جانور۔
کانگو وائرس کی کیا علامات ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر مجیب کہتے ہیں،
سمپٹمز میں یہ ہے کہ بخار ہو، ہائی گریڈ فیور ہو، اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ اس کا کم ہو 50,000 سے، اور اس کے بلڈ میں جسم میں کہیں نہ کہیں بلڈ بلیڈنگ ہو رہی ہو، یعنی گمز کے ذریعے یا ناک کے ذریعے، یا اسکن اس کی جو ہے ریڈ ہو گئی ہو، جگہ جگہ نظر آ رہا ہو جلد کے اندر، تو ایسے پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کانگو کا سسپیکٹ پیشنٹ ہے۔ اور اس میں ایک اینیمل ہینڈلنگ کی ہسٹری بہت ضروری ہے۔ اگر کسی بھی آدمی کو بخار ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کانگو ہے، میں جا کے چیک اپ کراؤں اپنا، یا ایسے مریض کے ساتھ رہا ہو جس کو کانگو فیور ڈکلیئر ہو چکا، ایسے گھبرانے کی، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل قسم کی بیماری ہے اور انسیڈنٹلی رپورٹ ہوتی ہے۔
کیا کسی جانور کو چھونے سے کانگو فیور ہو سکتا ہے؟
جس وقت بھیڑ کے اندر وائرینیا ہو، یعنی اس کو فیور ہو، وائرس جس میں موجود ہو، اس وقت جو بھی اس کو ذبح کرے گا یا اس کو اس کے قریب اس کے خون سے یا وومٹس سے یا بلڈ سے اس کے ہاتھ آلودہ ہوں گے، اور وہ ہاتھ اور اپنے جسم اور ناک اور منہ کو جو بھی آدمی لگائے گا اس کو کانگو فیور ہو جائے گا۔
ڈاکٹر مجیب بتاتے ہیں کہ چیچڑ ہر جانور پر نہیں ہوتا، تاہم کانگو وائرس سے متاثرہ جانور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
ہر مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی فیور نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مچھر کے جسم کے اندر وہ وائرس موجود نہ ہو ڈینگی وائرس, اور وہ تب موجود ہوگا جب اس نے پہلے اس سے کسی ڈینگی ذرہ مریض کو مچھر نے کاٹا ہوگا. مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی فیور نہیں ہوتا, اسی طرح ہر چڑ کے کاٹنے سے کانگو فیور نہیں ہوتا.
کیا چیچڑ انسانوں کو بھی کاٹ سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر مجیب نے بتایا,
ٹک براہ راست انسانوں کو نہیں کاٹتی, وہ تو اینیملز کے پیراسائٹ ہے, اینیملز رہتی ہے جو ٹک ہے, چیچڑ ہے.
ڈاکٹر مجیب درانی کہتے ہیں کہ کانگو وائرل بیماری ہے اور اس سے بچاؤ کی ویکسین موجود نہیں.
اگر کانگو فیور ڈیولپ ہو جائے تو فوراً علاج شروع کرنا پڑتا ہے, اور ڈرگ آف چوائس ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے, اللہ کی نعمت ہے, رائبو وائرن اس کو کہتے ہیں, جو اینٹی وائرل ڈرگ ہے, اس سے کانگو فیور جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بچاؤ کوئی ویکسین نہیں, اینٹی وائرل میڈیسن ہے, ویکسین نہیں.
ڈاکٹر مجیب کا کہنا ہے کہ کانگو سب سے زیادہ جانوروں کی دیکھ بھال اور پالنے والے افراد کو متاثر کرتا ہے.
ٹیکس کیس میں اینیمل ہینڈلنگ کی ہسٹری بہت ضروری ہے, کہ وہ اینیمل ہینڈلر تھا یا فارم ورکر تھا یا اس نے بھیڑ بکریاں پالی ہوئی تھیں گھر میں. اکثر مریض ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا بھیڑ بکریوں سے پالنے سے بھینسوں سے تعلق ہوتا ہے, نوالے ہوتے ہیں یا بچرز ہوتے ہیں.
ڈاکٹر مجیب کا کہنا ہے کہ کانگو وائرس بآسانی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے, لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے.
ایسے مریض کے ساتھ جو بھی کانٹیکٹ میں ہوگا, جو بھی انسان, اس کا اٹینڈنٹ, ماں باپ, بیوی بچے, لیبورٹری اٹینڈنٹ یا ٹیکنیشین یا ڈاکٹر یا نرس, اس کے جو بھی اس کو ٹچ کرے گا بغیر بایو سیفٹی میئرز استعمال کیے ہوئے, حفاظتی اقدامات کے بغیر, تو وہ اپنے ہاتھوں کو وائرس اس میں لے کر یہ لوگ اپنے آپ کو بھی اپنے جسم کے اندر زبان کے, ناک کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے داخل کر, تو ان لوگوں کو جو فیور ہوگا یہ سیکنڈری کیسز ہوں گے. بہت سے کیسز میں جو ہے مریض ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے, لیکن اٹینڈنٹ, ٹیکنیشین, ڈاکٹر جو ہے ان کو کانگو فیور ہو جاتا ہے.
کیا کانگو فیور کے باعث موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟
20% ہے, یہ اتنی فیٹل ڈیزیز نہیں ہے, 100% فیٹل ڈیزیز, کہ جس کو کانگو ہوگا اس کی ڈیتھ ضرور ہوگی, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ 20% ڈیتھ ہے, اور دوائی سے مریض بہت سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. جی, جینیٹک بھی نہیں ہے, دوبارہ بھی نہیں ہوتے.
ڈاکٹر مجیب کا کہنا ہے کہ ہر صوبے میں لائف سٹاک کا محکمہ موجود ہے جو اسپرے اور ادویات کے استعمال سے کانگو وائرس پر قابو پا سکتے ہیں.
لائف سٹاک کا محکمہ ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر صوبے کے ڈسٹرکٹ میں, وہ اس میں جانوروں کو جو ہے دوائی ایک ڈالی جاتی ہے, جس میں جانور پر اسپرے بھی کیا جاتا ہے اور اس میں جانور کو نہلایا بھی جاتا ہے اس ہاؤس کے اندر, جس سے ٹکس مر جاتے ہیں.
کیا چیچڑ جانوروں کے گوشت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر مجیب نے بتایا,
جانوروں کی باڈی کے اندر نہیں ہوتا, کھال میں صرف ہوتا, کھال تو اتار کے پھینک دیتے ہیں, اور وائرس جو اندر رہ جاتا ہے وہ تو وائرس بلڈ میں ہوتا ہے, وہ بہ جاتا ہے, گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو بھی جراثیم ہے وہ تو پکانے سے مر جاتا ہے. جو چیچڑ ہے, جو ٹک ہے, اس کی کھال میں ہمیشہ رہتی ہے اور خون چوستی ہے.
عید قربان کی آمد پر پیغام دیتے ہوئے ڈاکٹر مجیب نے کہا کہ جانور منڈی جاتے ہوئے لوگ احتیاط کریں اور جانوروں کے زیادہ قریب نہ جائیں.
عید کے حوالے سے یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہر سال عید دیکھتے ہیں اور کوئی ایسی بڑی آؤٹ بریک سامنے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, قربانی ایک بہت بڑا ریچول ہے, اللہ کا حکم ہے. پھر بھی احتیاطاً یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنے اور جانوروں سے بہت زیادہ ملیں جلیں, گھل گھل مل نہ جائیں, ان کے قریب نہ جائیں, اور جو ذبح کرنے والے لوگ ہیں وہ گلوز پہن کے اس کو ذبح کریں. یہ خون اور کھال کو جو ہے وہ احتیاط احتیاط.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ایک خوبصورت قلعے کی آپ کو سیر کروائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ زبردست سی رپورٹ سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں, SEJRadio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں. اب ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں سیر کرانے کے لیے. بالتت کلا ہنزہ وادی میں کریم آباد قصبے کے قریب واقع ہے. پاکستان کے شمالی علاقہ جات اپنی فطری خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں, لیکن اس قلعے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی ٹینٹیٹو لسٹ پر 2004 سے رکھا ہوا ہے. اس قلعے کی تعمیر 8ویں صدی میں ہوئی. 700 برس پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی, اور صدیوں کے اس سفر میں اس کی دیکھ ریکھ کا عمل بھی جاری رہا. اسی عظیم قلعے کی سیر کو لے جا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک. نگہت تفصیل بتائیں گی. جی نگہت, بڑی زبردست یہ رپورٹ ہے, اور اب کہ میں پاکستان جاؤں تو مجھے بھی یہ قلعہ دیکھنے ضرور جانا چاہیے.
میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ آپ کبھی گئی ہیں قلعہ دیکھنے, یہ بلتی قلعے کی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نے تو بتا دیا کہ نہیں گئی, تو اگلی دفعہ جب آپ پاکستان آئیں گی تو آپ ضرور اس قلعے کو وزٹ کیجیے گا. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جنت نظیر وادی ہنزہ کے صدر مقام کریم آباد سے یہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قدیم قلعہ بلتیت موجود ہے. بلتیت قلعہ ایک پہاڑی پلیٹ فارم پر واقع ہے جس سے اطراف کی وادی کا دلچسپ نظارہ کیا جا سکتا ہے, اور جب پورے چاند کی رات میں راکھا پوشی کی برف پوش چوٹیاں اور پہاڑی وادیاں چمکتی ہیں تو یہ ایک عجیب سحر انگیز سما باندھ جاتا ہے. غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ منظر قابل دید ہوتا ہے. ہمارے نمائندے فدا حسین ہمیں اس خوبصورت بلتیت قلعے کی سیر کروا رہے ہیں, تو آئیے چلتے ہیں.
بلتیت قلعہ گلگت بلتستان کے علاقے ہنزہ میں واقع ہے. اس قلعے کا شمار پاکستان کے قدیم ترین قلعوں میں ہوتا ہے, اور یہ قدیم تاریخی قلعہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے. اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ہنزہ کی جاگیردارانہ حکومتوں کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے یہ قلعہ ہنزہ کے بالا علاقے میں تعمیر کیا گیا. اس قلعے کی تعمیر 700 سال پہلے ہوئی, لیکن اس کی تعمیر نو اور قد و برید کا کام صدیوں تک ہوتا رہا. اس قلعے کے فن تعمیر کا انداز بلتستان کے تبتی اثر کو ظاہر کرتا ہے. اس قلعے کی تاریخ پر مزید بات کرتے ہوئے ہنزہ اور اس کے گرد نواح پر گہری نظر رکھنے والے مورخ خورشاہ کہتے ہیں,
کہا یہ جاتا ہے کہ 1533 کے قریب ہنزہ کا ایک حکمران میر عیاش ثانی نے بلتستان راجہ افضل خان کی بیٹی سے جب بیاہ کی تو اس خاتون کا نام شاہ خاتون تھا, تو اس نے اپنے ساتھ بہت سارے ہنرمندوں اور کاریگروں کو ساتھ لے کر ہنزہ آئے. پھر اسی شاہ کے اسی خاتون کے وطن سے دو شاہزادے پیدا ہوئے, ایک کا نام علی خان تھا, دوسرے کا نام شاہ بیگ تھا. دونوں کے درمیان اقتدار کی تھن گئی, اور اس پہ بلتیت کے لوگوں نے شاہ بیگ کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ دیا, اور علی خان کے ساتھ بلتیت والوں نے ساتھ دیا. بلتیت والے نے علی خان کو شکست دے کر جب اس کو بھائی کو مار دیا گیا تو اسی شاہ بیگ کے اپنی دارالخلافہ بلتیت سے اٹھا کر بلتیت منتقل کیا. تو وہی کاریگر جو پہلے سے قبائلی شکل میں وہاں پر آباد تھے انہی کے ذریعے سے بلتیت قلعے کی داغے ڈالی گئی.
بلتیت قلعے کی طرز تعمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے خورشاہ کہتے ہیں کہ اس میں بلتستان اور کشمیر کے طرز تعمیر کے نمونے پائے جاتے ہیں.
قلعے کے اندر ایک نہیں بلکہ 3 تاثرات جا بجا ہمیں مل جاتے ہیں, اور کھڑکیوں کا اور شیشے کا استعمال انگریزوں کے دور میں کشمیری جو فن تعمیر ہے یہ بھی بلتستان آیا, اور بلتستان کے نمونے جو ہے اس کے بالکونی اس جو لکڑی کے اوپر تشریح کاری کی گئی ہے وہ پھر جا بجا ہمیں مل جاتے اس کے دروازوں پر, اور اس کے اندر اندرونی جو اس کے ڈیکوریشن ہے اس میں ہمیں واضح نمونے مل جاتے ہیں.
بلتیت کا قلعہ 700 سال پرانا ہے, جس کی وجہ سے اس کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی. اس کی تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آغا خان ٹرسٹ کی کلچرل ونگ نے 90 کی دہائی میں اس کی مرمت کا کام کروایا, جو 1996 میں مکمل ہونے کے بعد اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا. بلتیت کا قلعہ دیکھنے کے لیے آنے والوں کو قلعے کی انتظامیہ اس کے اندر لے جا کر مختلف تاریخی آثار کا سیر کرواتی ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے شیرباز کلیم کہتے ہیں,
جب ہمارے پاس ہمارے وزٹرس آتے ہیں تو ہم ریسپشن پہ ان کو ویلکم کرتے ہیں, اس کے بعد ایک مخصوص روٹ کے ذریعے سے انٹیریئر جو ہمارے جو مختلف چیمبرز ہیں, مختلف چیمبرز کی اپنی اپنی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. مثلا ہم جیل دکھاتے ہیں, اس کے بعد ملبوسات کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم ملبوسات دکھاتے ہیں, اس کے بعد مہمان خانے میں لے جاتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے وزٹرس کو قدیم زمانے میں ہنزہ کی روایات کے مطابق یہاں کے مہمانوں کو کس طرح سے انٹرٹین کیا جاتا تھا. پھر ہم ان کو میوزیم لے کر چلتے ہیں جہاں پہ پتھر کا اور لکڑی کا جو زمانہ ہے جو 1750 کے آس پاس تک رہا اس زمانے سے ہم لنک کرتے ہیں. پھر فورٹ کے ٹیرس پہ لے جا کر ان کو دربار دکھاتے ہیں. پھر ہم ہسٹری روم میں لے جا کر پکٹوریلز کے ذریعے سے ہمارے یہاں کی تاریخ دکھاتے ہیں. اس کے بعد پھر ملکہ جو ہے یا ہمارے یہاں کی رانی صاحبہ ان کا کمرہ دکھاتے ہیں. پھر لے جا کر ہم رانی کوٹ میں قدیم زمانے سے میرا ہنزہ کس طرح سے مختلف تہوار منایا کرتے تھے. یہاں آ کر ہمارے جو ٹور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ڈاؤن دی وے پھر یہاں پہ کرنسیز جو قدیم زمانے میں استعمال ہوئی, جو کارپٹس ہیں جو 300-400 سال پرانے ہیں, ان کی ہم ہسٹری اور ان کی لوکل ہسٹری کے ساتھ یا معاشرے کے ساتھ ان کی جو کہانی ہے وہ ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں.
بلتت کا قلعہ اونچائی پر واقع ہے جہاں سے سیاح ہنزا کریم آباد کا بھرپور نظارہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے کے لوگوں کی مہمان نوازی بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں سیاح ایک بار جانے کے بعد بار بار جانے کا سوچتے ہیں۔ قلعے کے قریب سیاحوں کے لیے ہوٹل بھی موجود ہیں، جہاں پر قیام و طعام کی سہولت موجود ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
اور آئیے اب، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے پروگرام کی تفصیل میں، کہ آپ کو ہم کچھ پناہ گزین آرٹسٹوں اور فنکاروں سے بھی ملوائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، تنازعات، تشدد، اور اپنے ہی وطن میں بعض اوقات جبر کسی صورتحال ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں پناہ گزین۔ گزشتہ کچھ سالوں سے یہ مسئلہ بحرانی صورت اختیار کر گیا ہے، تو یہ لوگ اپنی مادی چیزیں تو زیادہ تر ساتھ نہیں لا سکتے، لیکن ان کا ہنر اور مہارت ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ اپنے اسی اثاثے کے ساتھ نئے ملکوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے وائس آف امریکہ کی، جون سو نے کچھ ایسے پناہ گزین فنکاروں سے ملاقات کر کے تیار کی ہے جن کی تخلیقی روحیں سفر کی صحبتوں کے باوجود متاثر نہیں ہو سکیں۔ یہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں نئے ملکوں میں، ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں، وہ کیا کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو اسی رپورٹ میں ملے گا۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ احمد الکرخی امریکی ریاست میری لینڈ کے مقام ریور ڈیل میں رہائشی اپارٹمنٹس کے ایک کمپلیکس میں دیکھ بھال کے کام پر مامور ہیں، لیکن رات کے وقت اور ویکینڈز پر وہ اپنے کینوس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو انہوں نے اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لگا رکھا ہے۔
پینٹنگ فار می لائک میوزک، ایچ پینٹنگ ڈیفرنٹ میوزک، آئی جسٹ ٹیل مائی سیلف لیٹ می۔
احمد الکرخی کا تعلق عراق سے ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے مصوری یا پینٹنگ موسیقی کی طرح ہے۔ میں خود کو بتاتا ہوں کہ مجھے کینوس پر بکھرے رنگوں کے ساتھ ساتھ رقص کرنا ہے۔ الکرخی یونیورسٹی آف بغداد کے کالج آف فائن آرٹس سے فارغ التحصیل ہیں۔ وہ عراق میں ایک جانے پہچانے فنکار تھے۔ جب 2006 میں تشدد کی صورت سامنے آئی تو وہ شام کی طرف بھاگ نکلے، لیکن شام میں بھی جنگ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، انہیں ایک بار پھر بے گھر ہونا پڑا، اور 3 سال کے بعد وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ریور ڈیل میں آن بسے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ان کا کام ہی بدل گیا۔
In my country, we don't have a lot of color there, just gray and brown. Here, I saw 4 seasons clear. I saw many color.
عراق سے تعلق رکھنے والے یہ پناہ گزین فنکار احمد الکرخی کہتے ہیں کہ میرے ملک میں بہت سارے رنگ نہیں تھے، بس گرے اور براؤن ہی تھا۔ یہاں پر 4 موسم نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں اور بہت سے رنگ بھی دکھائی دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرے فن میں تبدیلی بھی آئی ہے، اور اب میں اپنی تصویروں میں زیادہ سے زیادہ رنگ بھرنا چاہتا ہوں۔ الکرخی ان 6 پناہ گزین فنکاروں میں شامل ہیں جن کے فن پاروں کو عجائب گھر میں لگی ایک نمائش میں بہت توجہ دی گئی۔ یہ نمائش میری لینڈ کے شہر سینڈی اسپرنگ کے ایک عجائب گھر میں لگی تھی، اور اس میں عراق، ایتھیوپیا اور صومالیہ کے فنکار شامل ہیں۔
There's so much talk in the news now about refugees and how many people we should let into the country and what are they contributing, and I think this exhibit shows that there's individuals behind the word refugees.
Sandy Spring Museum ke executive director Allison Weiss ka kehna hai ki panah gazino ke bare mein hum khabron mein bahut kuch sunte hain, اور یہ بھی کہ ہمیں کتنے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دینی چاہیے، اور یہ بھی کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس نمائش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر پناہ گزین کہلانے والے ان افراد کے پس پردہ منفرد لوگ ہیں جن کے پاس مختلف طرح کے ہنر ہیں، اور جس کے بارے میں عام طور پر خبروں میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ نمائش میں رکھی گئی تصویروں میں پناہ گزین فنکاروں نے اپنے خوابوں، اپنے سفر، اپنے وطن کی یادوں کے ساتھ ساتھ ان تبدیلیوں کی بھی عکاسی کی ہے جو ان کی نئی زندگیوں کی وجہ سے رونما ہوئی ہے۔
My hometown is Wallo. There is a marketplace once in a week. People meet there for market, not only
ایتھیوپیا سے فیتون گداچیو کا کہنا ہے کہ میرا آبائی شہر وولو ہے، جہاں پر ہر ہفتے ایک منڈی لگا کرتی ہے جہاں لوگ آپس میں ملتے ہیں، صرف خرید و فروخت کے نہیں بلکہ ملاقات کی غرض سے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الکرخی کے فن پاروں میں کچھ مختلف تصویریں بھی شامل ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے کلرفل ہارسز، جو امریکہ میں پناہ گزینوں کی زندگیوں کی عکاسی کرتی ہے۔
This horse like a refugee.
عراق کے پناہ گزین فنکار احمد الکرخی اپنی اس تصویر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ گھوڑے پناہ گزینوں کی طرح ہیں، کچھ کا تعلق یورپ سے ہے، کچھ افریقہ سے، اور بعض مشرق وسطی سے آئے ہیں، اور یہ سب اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں، اور پھر 10 سے 20 سال کے بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں امریکی ہوں، اور ہر شخص اپنے اس نئے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے۔ الکرہی کہتے ہیں کہ فن کی تخلیق کرتے ہوئے وہ اپنے طور پر امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں، جس نے انہیں اور ان کے خاندان کو ایک محفوظ زندگی نئے سرے سے شروع کرنے میں مدد دی ہے، اور میں بہت سی خوبصورت تصویریں تخلیق کرنا چاہتا ہوں اور اس ملک کو دینا چاہتا ہوں اور اس میں بسنے والے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرے فن سے لطف اندوز ہوں۔ الکرخی کو امید ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جو وہ اپنے اس نئے اپنائے ہوئے ملک میں بھی اسی طرح شہرت حاصل کریں گے جیسے انہیں اپنے ملک میں ملتی تھی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
رپورٹ آپ نے سنی وائس آف امریکہ کی، تو اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے میں بہجت سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ بہجت آپ کے لیے زبردستی شوبز سے کچھ خبریں بھی لے کر آتی ہیں، تو آج بتائیے بہجت کیا خبریں لے کر آ رہی ہیں شوبز سے آج ہمارے سامعین کے لیے۔
جی نگہت، یہ تو آپ نے اچھا کیا آج یہ پوچھا مجھ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سیاسی منظرنامہ بہت رونق کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، تو اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ سیاست میں دلچسپی اب صرف عام آدمی یا سیاستدانوں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ شو بزنس اور سپورٹس سٹارز بھی نہ صرف سیاست میں دلچسپی لینے لگے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً سیاسی میدان میں قسمت بھی آزماتے ہیں۔ پاکستان میں جو جماعت شو بز سیلیبریٹیز میں سب سے زیادہ مقبول ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ہے۔ گلوکار ابرار الحق سے لے کر اداکار حمزہ علی عباسی تک بہت سے سٹارز پی ٹی آئی کے حامی اور کارکن ہیں۔ ابرار الحق 2 مرتبہ 2013 اور 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں لیکن جیت نہیں سکے، لیکن کراچی سے تعلق رکھنے والے ماڈل عباس جعفری کی قسمت نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ عباس جعفری پہلی بار سیاسی میدان میں اترے اور میدان مار لیا۔ وہ حالیہ انتخابات میں کراچی سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ بہت سے فیشن شوز اور سٹائل ایوارڈز میں ریمپ پر واک کرنے والے سید محمد عباس جعفری نے کراچی کے حلقہ پی ایس 125 سے الیکشن لڑا اور 30,687 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ ان کے مقابلے میں ایم کیو ایم کے سابق رکن سندھ اسمبلی عبد الحسیب تھے جو رابطہ کمیٹی کے بھی اہم رکن رہے ہیں۔ ان کا پارٹی میں بھی خاصا بڑا حلقہ رہا لیکن عوام نے ان کے مقابلے میں عباس جعفری کو ترجیح دی اور یوں عباس جعفری انتخابات میں کامیاب قرار پائے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستانی گلوکارہ اور اداکارہ مشا شفیع کو ساتھی فنکار علی ظفر کی جانب سے ہراساں کیے جانے کا معاملہ تاحال عدالت میں زیر سماعت ہے اور کس طرف جائے گی بات ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے علی ظفر صوبائی محتسب اور گورنر پنجاب کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 4 اکتوبر کو مقرر کی جانے والی آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ مشا نے علی ظفر کے خلاف صوبائی محتسب پنجاب کے روبرو مبینہ طور پر ہراسانی کی درخواست دائر کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ یہ درخواست مسترد ہونے کے بعد مشا نے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کے روبرو اپیل دائر کی، لیکن یہ اپیل بھی گورنر پنجاب نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ وہ الزامات ثابت نہیں کر سکیں۔ اس کے بعد مشا نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جمعے کو درخواست کی ابتدائی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ گورنر صوبائی محتسب اور علی ظفر کو نوٹسز جاری بھی کیے اور 4 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا۔ تو اب چلتے ہیں ان خبروں کے بعد ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں اور نگہت سے معلوم کرتے ہیں کہ شوبز راؤنڈ اپ میں آج وہ کیا سنوا رہی ہیں۔
شکریہ بہجت۔ شوبز راؤنڈ اپ کی طرف جانے سے پہلے ایک خبر میرے پاس بھی ہے، اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ پاکستان کے متعدد سٹارز ملک اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سماجی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں اور اب اس فہرست میں اداکارہ اور ماڈل آمنہ شیخ کا بھی نام شامل ہو گیا ہے جو لڑکیوں کی تعلیم اور حقوق نسواں کے حوالے سے آواز اٹھائیں گی۔ حال ہی میں پاکستان الائنس فور گرلز پیج کی جانب سے ٹویٹر پر اعلان کیا گیا کہ اب آمنہ شیخ ان کی تنظیم کا حصہ ہیں اور انہیں بچیوں کی تعلیم کے لیے خیر سگالی سفیر کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اداکارہ نے بھی پیج کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پیج کے ساتھ عالمی خیر سگالی سفیر کے طور پر ہاتھ ملانا ایک اعزاز ہے جس کا عزم پورے پاکستان میں صنفی مساوات، خصوصاً تعلیم میں صنفی مساوات قائم کرنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنا مشن پاکستان میں 1 ملین بچوں کی تعلیم سے شروع کر رہے ہیں جسے تقریباً 3 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تنظیم پاکستان الائنس فار گرلز امریکن ریفیوجی کمیٹی پاکستان کے اشتراک سے کام کر رہی ہے، جس کا مقصد پاکستان کے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنا اور انہیں خود مختار بنانا ہے۔ تو اسی خبر کے ساتھ ہم اب شوبز راؤنڈ اپ کی طرف چلیں گے۔ اس دفعہ شوبز راؤنڈ اپ میں کیا نیا ہے، کون سی موویز آ رہی ہیں، تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
دیو ہیکل برفانی بلاؤں کے گرد گھومتی کامیڈی سے بھرپور نئی اینیمیٹڈ فلم سمال فوٹ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
A monster! It came at me from out of the sky, and it made a sound like... And then bam! And that's when it scooped me up, and I was like...
اس اینیمیٹڈ فلم کی کہانی برفانی علاقوں میں مقیم ایک ایسی انوکھی مخلوق کے گرد گھوم رہی ہے جو انسانوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تاہم اس وقت کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے جب دیو ہیکل برفانی مخلوق کا سامنا ایک ہائیکر سے ہوتا ہے۔ مہم جوئی میں مصروف ایک ہائیکر برفانی پہاڑ سر کر کے جیسے ہی چوٹی پر پہنچتا ہے، یہ اس بلا کو دیکھ کر خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے، جبکہ میگو کسی بھی انسان کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے اور حیران و پریشان ہو کر بھاگ نکلتا ہے اور تمام قصہ اپنے قبیلے کو بتاتا ہے، جس پر سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ فلم رواں سال 28 ستمبر کو سینما گھروں میں دھوم مچانے آ رہی ہے۔ حقیقی واقعے پر مبنی ہالی ووڈ کرائم ڈراما فلم وائٹ بوائے رک کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ اس فلم کی کہانی 1980 کی دہائی میں ایک نوجوان ایف بی آئی انڈر کور ایجنٹ کے گرد گھوم رہی ہے، جسے منشیات سمگلنگ کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ فلم رواں سال 14 ستمبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بلاک بسٹر گاڈزیلا سیریز کی نئی ایکشن ڈراما فلم گاڈزیلا کنگ آف دی مانسٹرز کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
is changing. The mass extinction we feared has already begun, and we are the cause. We are the infection.
اس فلم کی کہانی گاڈزیلا نامی دیو ہیکل مانسٹر پر مبنی ہے جو ایک بار پھر انسانی دنیا میں تباہی مچانے آ پہنچی ہے۔ خوف اور دہشت سے بھرپور یہ ایکشن ڈراما فلم آئندہ سال مارچ میں سینما گھروں کی زینت بنائی جائے گی۔ دبنگ اداکار سلمان خان کی ہوم پروڈکشن میں بننے والی فلم لوراتری کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
13 سالوں سے پڑھا رہا ہوں میں، لیکن سشروت جیسا ایمبیشن لیس لڑکا نہیں دیکھا میں نے۔
بلا اس کو، کہاں ہے وہ؟
کالج میں ہے، راتری بیفور نوراتری کے نام پر پوری کالج سر پہ اٹھا رکھی۔
جب پہلی بار اس سے ملاقات ہوگی، ساری دنیا رہ جائے گی سوکھی، لیکن تیرے سر پر ہلکی ہلکی برسات ہوگی۔
فلم کی کہانی ایک پیار کرنے والے گجراتی جوڑے کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس فلم میں آیوش ایک گجراتی لڑکے کا کردار نبھا رہے ہیں جو گجراتیوں کے تہوار نوراتری کے دوران فلم کی ہیروئن وارینا سے ملتا ہے اور دونوں کے درمیان محبت ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ فلم رواں سال 5 اکتوبر کو ہی ریلیز کی جائے گی۔ ایکشن اور مار دھاڑ کے دیوانے ہو جائیں تیار، کیونکہ تھرل سے بھرپور ہالی ووڈ کی نئی ایکشن فلم دی پنشڈ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ اس سنسنی خیز فلم کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھوم رہی ہے جو جرائم کی دنیا کو خیر باد کہنے کے بعد ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تاہم اچانک ایک دن اس کی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ شخص بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے مجرموں کے خاتمے کی ٹھان لیتا ہے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ فلم آئندہ چند ماہ میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پاکستان میں پروگرام صدائے جہاں، پی او بکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اور بہجت پی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ انجینئر وارٹک زورنی کے ساتھ اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی صدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئندہ ہفتے۔ بہجت کو اجازت، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔